السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکہ کے صدارتی انتخابات کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق ملک کے 46ویں نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کورونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں کام شروع کر دیا ہے. جو بائیڈن نے پیر کو کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ماہرین پر مشتمل 13 رکنی ٹیم کا اعلان کیا ہے، جس میں ڈاکٹر وک مرتھی، سابق فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کمشنر ڈاکٹر ڈیوڈ کیسلر اور یل یونیورسٹی کے ایسوسیٹ پروفیسر اور ایسوسیٹ ڈین ڈاکٹر مارسیلا نوز اسمتھ شامل ہیں. جو بائیڈن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام ان کی انتظامیہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا اور ماہرین انہیں عالمی وبا کی صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے. انہوں نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے 7 نکاتی منصوبہ پیش کرتے ہوئے بتایا ہے کہ تمام امریکیوں کے لیے کورونا ٹیسٹ کی سہولت مفت ہوگی اور ویکسین کی دستیابی کے بعد اس کی مساوی تقسیم کی جائے گی. دوسری جانب صدر ٹرمپ نے پیر کی شب اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اگر جو بائیڈن ملک کے صدر ہوئے تو عوام کو مزید 4 سال کے لیے کورونا کی ویکسین دستیاب نہیں ہوگی. ان کے بقول اگر وہ نہ ہوتے تو فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کا ادارہ کورونا ویکسین کی اتنی جلدی منظوری نہ دیتا. انہوں نے الزام عائد کیا کہ بیوروکریسی لاکھوں جانیں ضائع کر دے گی. امریکی ذرائع ابلاغ جو بائیڈن کی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں، تو دوسری جانب عالمی رہنماؤں کی جانب سے بھی جو بائیڈن کو مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے. تاہم صدر ٹرمپ انتخابات میں دھاندلی کا الزام عائد کر رہے ہیں اور انتخابی شکست تسلیم کرنے سے مسلسل انکار کر رہے ہیں. پیر کی شب صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں اس خبر کو شیئر کیا جس میں بتایا گیا تھا کہ انتخابات میں ووٹنگ کے عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں کا معاملہ اٹارنی جنرل ولیم بر دیکھیں گے. امریکہ کے اٹارنی جنرل ولیم بر نے وفاقی پروسیکیوٹرز کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ گزشتہ ہفتے ہونے والے صدارتی انتخاب میں ہونے والی مبینہ بے قاعدگیوں کی تحقیقات کریں. اٹارنی جنرل کے اس اقدام کے نتیجے میں محکمہ انصاف میں انتخابی جرائم کے شعبے کے نگراں اہلکار رچرڈ پلگر نے عہدہ چھوڑ دیا ہے. رچرڈ پلگر نے اپنے ساتھیوں کو بھیجی گئی ایک ای میل میں کہا ہے کہ وہ اٹارنی جنرل بر کے بیموں اور اس کے ممکنہ اثرات پر غور کرتے ہوئے عہدہ چھوڑ رہے ہیں. اٹارنی جنرل ولیم بر نے پیر کے روز سرکاری وکلا کو ایک میمو جاری کیا ہے جس میں دھاندلی کے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے گئے ہیں. انہوں نے میمو میں کہا ہے کہ کسی ایسے قابل اعتبار الزامات اور بے ضابطگیوں کے حوالے سے تحقیقات کی جا سکتی ہیں جو اگر درست ثابت ہوئیں تو انفرادی ریاستوں میں ممکنہ طور پر وفاقی انتخاب کا نتیجہ متاثر ہو سکتا ہے. اٹارنی جنرل نے مزید کہا کہ اگرچہ یہ بات مناسب ہوگی کہ قابل اعتبار الزامات کے حوالے سے بر وقت اور مؤثر انداز میں کارروائی کی جائے، تاہم یہ بات بھی اہم ہوگی کہ محکمے کے اہلکار احتیاط برتیں اور مکمل شفافیت، غیر جانبداری اور بلا تفریق انداز میں محکمے کے عزم کو برقرار رکھیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر دفاع مارک ایسپر کو عہدے سے فارغ کر دیا ہے. صدر ٹرمپ نے پیر کو اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے مارک ایسپر کو عہدے سے ہٹانے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ ان کی خدمات کے مشکور ہیں. صدر ٹرمپ نے انتہائی اہم وزارت پر فائز عہدیدار کو بذریعہ ٹویٹ ایسے موقع پر ہٹایا ہے جب انہیں انتخابات میں ناکامی کا چیلنج درپیش ہے. پیر کو صدر ٹرمپ نے مارک ایسپر کو عہدے سے ہٹانے کے بعد ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ وہ کرسٹوفر سی ملر کو قائم مقام وزیر دفاع تعینات کرنے کا اعلان کرتے ہیں، جس کا اطلاق فوری طور پر ہوگا. کرسٹوفر ملر نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں. طالبان نے ایک بیان میں امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کو مبارکباد دیے بغیر کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ دوحا میں ہونے والے سمجھوتے پر قائم ہیں. انہوں نے منتخب صدر کو یقین دلایا ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف افغانستان کی سرزمین کو استعمال نہیں کریں گے. آج منگل کے روز جاری ہونے والے بیان میں طالبان کا کہنا تھا کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلا، افغانستان میں عدم مداخلت اور امریکی مفادات پر حملوں کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال نہ کرنا دونوں ملکوں کے عوام اور حکومتوں کے مفاد میں ہے. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں امریکی انتخابات کی خبروں سے. امریکہ کی اب تک 46 ریاستوں اور دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا اعلان کیا جا چکا ہے. مزید 4 ریاستوں کے نتائج آنا ابھی باقی ہیں. امریکہ کے بیشتر ذرائع ابلاغ نے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق جو بائیڈن کو ملک کا 46واں صدر قرار دیا ہے. جن ریاستوں کے نتائج آ چکے ہیں ان کے مطابق جو بائیڈن نے 279 الیکٹرل ووٹ حاصل کیے ہیں جو انتخاب جیتنے کے لیے کافی ہیں. جو بائیڈن نے حکومت سازی کے لیے ترجیحات کا اعلان کر دیا ہے اور کرونا وائرس کو بڑا چیلنج قرار دیا ہے، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابات میں شکست تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے. امریکہ میں رائج انتخابی نظام کے تحت صدر کا انتخاب پاپولر ووٹوں کی بجائے الیکٹرل کالج کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور کسی بھی امیدوار کو صدر منتخب ہونے کے لیے الیکٹرل کالج کے 538 ووٹوں میں سے کم از کم 270 ووٹ درکار ہوتے ہیں. 4 ریاستوں نارتھ کیرولائنا، جارجیا، ایریزونا اور الاسکا میں ووٹوں کی گنتی تاحال جاری ہے. اور آئیے اب کچھ تفصیلی خبریں پیش کرتے ہیں. امریکہ کے صدارتی انتخابات کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق ملک کے 46 نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں کام شروع کر دیا ہے، جبکہ موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابات میں شکست تسلیم نہیں کی. اسد نذیر مزید تفصیل بتاتے ہیں.
جو بائیڈن جہاں ایک جانب حکومت سازی کی تیاری میں مصروف ہیں اور اپنی آئندہ کی ترجیحات سامنے لا رہے ہیں، وہیں صدر ٹرمپ انتخابات میں مبینہ بے ضابطگیوں کا ذکر کر رہے ہیں اور نتائج تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. جو بائیڈن نے پیر کو کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ماہرین پر مشتمل 13 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے. جو بائیڈن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کرونا وائرس کی روک تھام ان کی انتظامیہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا، اور ماہرین انہیں عالمی وبا کی صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے. انہوں نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے 7 نکاتی منصوبہ پیش کرتے ہوئے بتایا ہے کہ تمام امریکیوں کے لیے کرونا ٹیسٹ کی سہولت مفت ہوگی، اور ویکسین کی دستیابی کے بعد اس کی مساوی طور پر تقسیم کی جائے گی. انتخابی مہم کے دوران جو بائیڈن صدر ٹرمپ پر یہ الزام عائد کرتے رہے ہیں کہ عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے ان کی حکمت عملی درست نہیں ہے. دوسری جانب صدر ٹرمپ نے پیر کی شب اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اگر جو بائیڈن ملک کے صدر ہوئے تو عوام کو مزید 4 کے لیے کرونا کی ویکسین دستیاب نہیں ہو سکے گی. ان کے بقول اگر وہ نہ ہوتے تو فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کا ادارہ کرونا ویکسین کی تیاری کی اتنی جلدی منظوری نہ دیتا. انہوں نے الزام عائد کیا کہ بیوروکریسی لاکھوں جانیں ضائع کر دے گی. ایک اور ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن اور ڈیموکریٹس یہ نہیں چاہتے تھے کہ کرونا کی ویکسین ان کی موجودگی میں الیکشن سے قبل سامنے آئے، تاہم یہ ویکسین الیکشن کے 5 بعد سامنے آ گئی ہے. ان کے بقول وہ ایسا کہتے رہے ہیں کہ الیکشن سے قبل ویکسین آ جائے گی. امریکی ذرائع ابلاغ کی طرف سے جو بائیڈن کی کامیابی کے اعلان کے بعد متعدد عالمی رہنماؤں کی جانب سے بھی جو بائیڈن کو مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے. تاہم صدر ٹرمپ انتخابات میں دھاندلی کا الزام عائد کر رہے ہیں اور انتخابی شکست تسلیم کرنے سے مسلسل انکار کر رہے ہیں. پی کی شب صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں اس خبر کو شیئر کیا جس میں بتایا گیا تھا کہ انتخابات میں ووٹنگ کے عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں کا معاملہ اٹارنی جنرل ولیم بار دیکھیں گے. دوسری جانب صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم نے انتخابات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف مختلف ریاستوں کی عدالتوں سے رجوع کر رکھا ہے. صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کا کہنا ہے کہ ابھی کسی ریاست نے بائیڈن کی کامیابی کی باقاعدہ تصدیق نہیں کی ہے. بہت سی ریاستوں میں دوبارہ گنتی کا قوی امکان ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے اٹرنی جنرل ولیم بار نے وفاقی پروسیکیوٹرز کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ گزشتہ ہفتے ہونے والے صدارتی انتخاب میں مبینہ بے قاعدگیوں کی تحقیقات کریں۔ اٹرنی جنرل کے اس اقدام کے نتیجے میں محکمہ انصاف میں انتخابی جرائم کے شعبے کے نگران اہلکار رچرڈ پلگر نے عہدہ چھوڑ دیا ہے۔ اٹرنی جنرل ولیم بار نے پیر کے روز سرکاری وکلا کو ایک میمو جاری کیا ہے جس میں دھاندلی کے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے گئے۔ انہوں نے میمو میں کہا کہ کسی ایسے قابل اعتبار الزامات اور بے ضابطگیوں کے حوالے سے تحقیقات کی جا سکتی ہیں جو اگر درست ثابت ہوئی تو انفرادی ریاستوں میں ممکنہ طور پر وفاقی انتخاب کا نتیجہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اٹرنی جنرل نے مزید کہا کہ اگرچہ یہ بات مناسب ہوگی کہ قابل اعتبار الزامات کے حوالے سے بر وقت اور مؤثر انداز میں کارروائی کی جائے، تاہم یہ بات بھی اہم ہوگی کہ محکمہ کے اہلکار احتیاط برتیں اور مکمل شفافیت، غیر جانبداری اور بلا تفریق انداز میں محکمہ کے عزم کو برقرار رکھیں۔ محکمہ انصاف میں انتخابی جرائم کی تحقیقات کے شعبے کے نگران رچرڈ پلگر نے اپنے ساتھیوں کو بھیجی گئی ایک ای میل میں کہا کہ وہ اٹرنی جنرل بار کے میمو اور اس کے ممکنہ اثرات پر غور کرتے ہوئے عہدہ چھوڑے ہیں، تاہم پلگر محکمہ انصاف میں دیگر ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ امریکہ میں محکمہ انصاف روایتی طور پر اس وقت تک ایسی تحقیقات شروع نہیں کرتا جب تک کہ ہر ریاست میں انتخابی عملہ انتخاب کے نتائج کی تصدیق نہیں کر دیتا، تاکہ اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے انتخابی عمل میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہو۔ قواعد کی روح سے ریاست انتخاب سے متعلق مقدمات کے حوالے سے 8 دسمبر تک ووٹوں کی دوبارہ گنتی کر سکتی ہیں اور الیکٹرل کالج 14 دسمبر کو رسمی طور پر انتخاب میں جیتنے والے کے نام کا اعلان کرتا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر دفاع مارک ایسپر کو عہدے سے فارغ کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے پیر کے روز اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے مارک ایسپر کو عہدے سے ہٹانے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ ان کی خدمات کے لیے مشکور ہیں۔ صدر ٹرمپ نے انتہائی اہم وزارت پر فائز عہدیدار کو وزیرہ ٹویٹ ایسے موقع پر ہٹایا ہے جب انہیں انتخابات میں ناکامی کا چیلنج بھی درپیش ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق جو بائیڈن امریکہ کے 46ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں، تاہم صدر ٹرمپ نے انتخابی ناکامی تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ پیر کے روز صدر ٹرمپ نے مارک ایسپر کو عہدے سے ہٹانے کے بعد ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ وہ کرسٹوفر سیملر کو قائم مقام وزیر دفاع تعینات کرنے کا اعلان کرتے ہیں جس کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ کرسٹوفر ملر نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں۔ توقع کی جا رہی تھی کہ مارک ایسپر انتقال اقتدار کے دوران اور نو منتخب صدر جو بائیڈن کی حلف برداری تک عہدے پر خدمات سر انجام دیتے رہیں گے، تاہم واشنگٹن میں گزشتہ کئی ہفتوں سے انہیں عہدے سے ہٹانے کی افواہیں سرگرم تھیں۔ محکمہ دفاع کے حکام نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صدر ٹرمپ کی ٹویٹ کے بعد ان کے چیف آف سٹاف مارک میڈوز نے مارک ایسپر کو ایک ٹیلی فون کال کر کے عہدے سے ہٹانے سے متعلق آگاہ کر دیا۔ مارک ایسپر نے 4 نومبر کو ملٹری ٹائمز نامی ادارے کو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ عہدہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے، تاہم انہیں توقع ہے کہ انہیں کسی بھی وقت عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ مارک ایسپر جولائی 2019 سے امریکہ کے وزیر دفاع کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے اور انہیں صدر ٹرمپ نے اس عہدے پر تعینات کیا تھا۔ ادھر طالبان نے ایک بیان میں امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کو مبارکباد دیے بغیر کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ دوحہ میں ہونے والے سمجھوتے پر قائم رہیں گے۔ انہوں نے منتخب صدر کو یقین دلایا ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف افغانستان کی سرزمین کو استعمال نہیں کریں گے۔ طالبان نے بیان میں مزید کہا ہے کہ امریکہ طالبان معاہدہ جنگ کے خاتمے اور دونوں ملکوں کے مستقبل کے حوالے سے اہم دستاویز ہے۔ آج منگل کے روز جاری ہونے والے بیان میں طالبان نے کہا کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلا افغانستان میں عدم مداخلت اور امریکی مفادات پر حملوں کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال نہ کرنا دونوں ملکوں کے عوام اور حکومتوں کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ مذاکرات کے ذریعے جنگ کے خاتمے کے عزم پر قائم ہے۔ تاہم افغان صدر کے دفتر کی طرف سے کہا گیا کہ طالبان امریکہ کے ساتھ طے ہونے والے معاہدے کی پاسداری کرنے میں ناکام رہے ہیں اور انہوں نے افغانستان میں پرتشدد حملوں میں اضافہ کیا ہے۔ صدر اشرف غنی کے نائب ترجمان دعوی خان منابل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان عوام اس معاہدے کے بعد حملوں کی شدت میں کمی کے خواہاں تھے۔ ترجمان نے کہا کہ پرتشدد حملے افغان عوام اور بین الاقوامی برادری کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پرتشدد حملوں میں اضافہ امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ افغانستان کی فوج کے سابق جنرل تیک الامر خیل کا کہنا ہے کہ لڑائی جاری رہنا مسئلے کا حل نہیں اور خود عوام کو ریفرنڈم کے ذریعے ملک کو درپیش بڑے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ طالبان کے سابق اہلکار سید اکبر آغا کہتے ہیں کہ افغان امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے تیسرے فریق کی مدد درکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر کا انتخاب افغان عمل پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اور اب پیش ہیں پاکستان سے ملنے والی کچھ رپورٹیں۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف پاکستان کے دو روزہ دورے پر آج منگل کے روز اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان کے دورے کے دوران وزیر خارجہ جواد ظریف ایک اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سمیت پاکستان کی سول اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے اور دو طرفہ امور کے علاوہ علاقائی معاملات پر گفتگو ہوگی۔ اگرچہ ایرانی وزارت خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کی مزید تفصیل بیان نہیں کی، لیکن ایرانی وزیر خارجہ ایک ایسے وقت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں جب 3 نومبر کو امریکہ کے صدارتی انتخاب کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کو کامیابی حاصل ہوئی ہے اور تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ اور پاکستانی حکام کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں دو طرفہ امور، افغان امن عمل اور امریکہ میں ہونے والے حالیہ صدارتی انتخابات کے مشرق وسطی اور خطے پر مرتب ہونے والے اثرات کے بارے میں تبادلہ خیال ہوگا۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
دورہ پاکستان سے قبل ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ اسلام آباد میں قیام کے دوران پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی، پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے بقول وہ ایک اعلیٰ وفد کے ہمراہ پاکستانی حکام سے دو طرفہ امور اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ ایک ایسے وقت پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں جب خطے میں کئی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ایک طرف قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بین الافغان مذاکرات جاری ہیں، جبکہ دوسری طرف 3 نومبر کو امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخاب کے غیر حتمی نتائج کے مطابق جو بائیڈن کو صدارتی انتخاب میں کامیابی ملی ہے۔ دوسری طرف پاکستان، ایران، ترکی اور ملائیشیا کے درمیان ہونے والے حالیہ رابطوں کی وجہ سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو بھی ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ظفر جسپال کا کہنا ہے کہ اب پاکستان اور ایران کے تعلقات ان کے بقول ایک مثبت نہج پر ہیں۔
ایران اور پاکستان کے ریلیشنز جو ہے وہ اس وقت ایک پازیٹو نیچر ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو کنٹینیوٹی ہے، جس پرائم منسٹر عمران خان نے وزٹ کیا، باجوہ صاحب نے وزٹ کیا، فورن منسٹر کا کنیکشن ہے۔ تو پاکستان جو ہے مجھے جو نظر آ رہا ہے مڈل ایسٹ میں اسٹرکٹ بائی لیٹرلزم لے کے مختلف ممالک کے ساتھ اپنے جو بھی بائی لیٹرل لیول پہ ورک کر رہا ہے، نہ کہ کسی بلاک میں جا کے یا کسی طریقے سے۔
ظفر جسپال کا کہنا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کے دوران دو طرفہ اور علاقائی معاملات کے علاوہ امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے بعد خطے پر مرتب ہونے والے اثرات بھی زیر بحث آ سکتے ہیں۔
مگر جو 2-3 ایشو بائیلیٹرل آئیں گے، ایک تو افغانستان میرا خیال ہے کہ دونوں ملکوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے جب وہ یہاں آئیں گے، جس پہ نیگوشیشن ہوں گی۔ دوسرا پوسٹ امیرکن الیکشن جو ہے سچویشن جو ایمرج کر رہی ہے اس پہ فوکس ہوگا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ریسنٹلی پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھے ہیں اور ایران ان چیزوں کو اگنور نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر یہاں پہ اس طرح کا اسپل اوور آتا ہے تو ادھر بھی افیکٹ ہوتا ہے، تو وہ بھی ہے۔ پھر کووڈ پہ بات ہوگی۔
دوسری جانب بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے کہ ایران کے خیال میں اسلام آباد تہران اور واشنگٹن کے درمیان سفارتی رابطوں کے لیے بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
میرا خیال ہے کہ ایران چاہے گا کہ پاکستان کا جو بھی اثر رسوخ امریکہ کے ساتھ ہے تو اب کوشش کی جائے کہ جو پریشر ایران کے اوپر آ رہا تھا امریکہ کی طرف سے اس میں کمی لائی جائے۔ تیسرا آف کورس وہ جو میں نے ذکر کیا کہ افغانستان میں امن قائم ہو رہا ہے، اس حوالے سے یہ ایران پاکستان مزید اس کو کس طرح تقویت دے سکتے ہیں۔ اور چوتھی آف کورس ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے ہے کہ بی آر آئی اور سی پیک کو مزید پاکستان سے آگے ایران کے تھرو اور آگے کہاں میں کس طرح لے جایا جاتا ہے۔
یاد رہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات حالیہ کچھ سالوں سے بہتری کی طرف گامزن ہیں اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور فوج کے سربراہ اور جنرل قمر جاوید باجوہ بھی ایران کا دورہ کر چکے ہیں، اور مبصرین کا کہنا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کا تازہ دورہ اسلام آباد بھی انہیں اعلیٰ سطح کے رابطوں کی کڑی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے لیے سعودی عرب کی جانب سے 2 ارب ڈالر قرض کی ادائیگی میں توسیع نہ ہونے پر پاکستان کو کم سے کم زر مبادلہ کے ذخائر دستیاب رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان کے مرکزی بینک کے پاس 12 ارب ڈالر سے کچھ زائد غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر موجود ہیں جو کہ زیادہ تر غیر ملکی قرض سے حاصل کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب سے حاصل قرض کی ادائیگی کا متبادل تلاش نہ کر پانے کی صورت میں پاکستان عالمی مالیاتی ادارے یعنی IMF پروگرام کو جاری نہیں رکھ سکے گا۔ اسلام آباد سے رپورٹ رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان۔
پاکستان کے 12 ارب ڈالر سے کچھ زائد کے موجودہ زر مبادلہ کے ذخائر آئندہ ماہ سعودی عرب کو 2 ارب ڈالر کی قرض ادائیگی کے بعد محدود ہو جائیں گے۔ آئی ایم ایف کے اندازے کے مطابق زر مبادلہ کے موجودہ ذخائر سے صرف 3 ماہ کے عرصے تک کے لیے درآمدات کی ادائیگی ممکن ہو سکے گی۔ سعودی عرب نے 2018 کے آخر میں پاکستان کو 6.2 ارب ڈالر مالیت کا مالی پیکیج فراہم کیا تھا، جس میں 3 ارب ڈالر کی نقد امداد اور 3.2 بلین ڈالر کی سالانہ تیل و گیس کی مؤخر ادائیگیاں شامل تھیں۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق سعودی عرب نے قرض کی ادائیگی کی مقررہ مدت میں توسیع کے حوالے سے جواب نہیں دیا ہے، جس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے حکمت عملی طے کرنا شروع کر دی ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں حالیہ عرصے میں بظاہر سرد مہری پائی جاتی ہے، جو کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے مسئلہ کشمیر پر اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے کردار پر تحفظات کے بعد پیدا ہوئی۔ وزیر خارجہ کے اس بیان کے بعد سعودی عرب نے فراہم کردہ 3 ارب ڈالر میں سے 1 ارب کی واپسی کا تقاضا کیا، جو کہ پاکستان نے اگست میں چین سے حاصل کر کے ادا کیا تھا۔ اقتصادی امور کے صحافی مہتاب حیدر کہتے ہیں کہ سعودی عرب سے حاصل 6.2 ارب ڈالر کے مالیاتی پیکج نے حکومت کو بین الاقوامی قرضوں کی ذمہ داریوں پر عدم استحکام سے بچنے میں مدد فراہم کی تھی۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان سعودی عرب کو ادا کردہ 2 ارب ڈالر کا متبادل انتظام نہیں کرتا تو IMF پروگرام آگے نہیں چل سکے گا۔
ایک فکر سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ IMF کا پروگرام جو ہے وہ چل نہیں رہا اور وہ ہالٹ ہے کم از کم۔ تو یہ جو پاکستان کی اکنامک ڈیفیکلٹیز ہیں ان میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، اور حکومت کو جو ہے عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اکانومی کی ڈائریکشن کو ٹھیک کر دیا ہے، لیکن اگر ہم گراؤنڈ ان ڈیولپمنٹس کو دیکھیں تو یہ خاصی وریسن ڈیولپمنٹس ہیں، اور پاکستان کو دوبارہ سے اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔
تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پاکستان کی جانب سے سیاسی سطح پر رابطے کے بعد سعودی عرب قرض واپسی پر نظر ثانی کر سکتا ہے۔ سابق سفارتکار آصف دورانی کہتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مضبوط معاشی اور دفاعی تعاون پر مشتمل ہیں، جس کو دو طرفہ گہرا سفارتی تعاون بھی حاصل ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود کے بیان سے جو تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوا وہ عارضی تھا، اور اس قسم کے معاملات کو دیکھنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط نظام موجود ہے جو غلط فہمیوں کو دور کرتا ہے۔
مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی ٹیمپرری یا کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کا مقصد ہے فارم منسٹر شاہ محمود قریشی کے جو بیان تھا اس کے کانٹیکس میں، تو وہ خاصا کلیریفائی بھی ہو چکا ہے، اور اس میں میرے خیال میں وہ جو وقتی ابال جو میڈیا کے اندر تھا وہ بھی اب میرے خیال میں اب ختم ہو چکا ہے۔
خیال رہے کہ پاکستان معاشی مشکلات کا شکار ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس موجودہ زر مبادلہ کے ذخائر غیر ملکی قرض پر مشتمل ہیں، جن کی ادائیگی سے یہ منفی ہو جائیں گے۔ علی فرقان، اردو VOA، اسلام آباد۔
پاکستان میں کرونا وبا کی دوسری لہر میں شدت آئی ہے۔ کرونا وائرس کے فعال کیسز کی تعداد 20,000 سے زائد ہو گئی، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 23 افراد کرونا کے باعث ہلاک ہو گئے۔ مزید 1,637 نئے کیسز کے بعد مجموعی کیسز کی تعداد 346,476 ہو گئی۔ ملک میں اس مرض کے باعث ہلاک افراد کی تعداد 7,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مزید تعلیمی اداروں کو سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ راولپنڈی کے 4 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فاس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ماہرین صحت کہہ رہے ہیں کہ جلدی لاک ڈاؤن ختم کرنے کے نتائج اب سامنے آ رہے ہیں۔ اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
پاکستان میں عالمی وبا کرونا کی دوسری لہر مزید شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 1,637 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد 346,476 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 23 اموات رپورٹ ہوئی، جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد 7,000 سے بڑھ گئی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی وبا کی شدت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور گزشتہ ایک ہفتے میں 1,876 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ضلع انتظامیہ نے کرونا کیسز کے بعد اسلام آباد میں 2 یونیورسٹیز کے مختلف ڈپارٹمنٹس، 1 اکیڈمی اور 3 اسکولس کو سیل کر دیا۔ اسی طرح راولپنڈی میں 5 مختلف مقامات کو کرونا ہاٹ اسپاٹ قرار دیے جانے کے بعد ان علاقوں میں 10 نومبر سے 19 نومبر تک آمد و رفت کو کنٹرول کرنے کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا جائے گا۔ لاک ڈاؤن کے دوران ان علاقوں میں تمام مارکیٹس، شاپنگ مالز، ریسٹورینٹس اور سرکاری و نجی دفاتر بند رہیں گے۔ تاہم اشیاء ضروری کی دکانیں صبح 7 سے شام 7 بجے تک کھلی رہیں گی۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے تسلیم کیا کہ کرونا کی دوسری لہر میں شدت آ گئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ جن علاقوں میں کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ان پر مزید سختی کی جائے گی۔
جو احتیاط ہمیں کرنی چاہیے ہم اس کو اس طرح سے نہیں کر رہے جیسے کہ اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ضروری ہے۔ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ہماری پابندیاں ہیں یا جن کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں وہ اس طرح سے ٹارگٹ کی جائیں تاکہ جہاں بیماری کا پھیلاؤ سب سے زیادہ ہے، جہاں بیماری کا زور ہمیں زیادہ دکھتا ہے، ادھر ان پہ زیادہ فوکس ہو اور ادھر ان کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے۔
پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے ڈاکٹر افتخار برنی کا کہنا ہے کہ موسمی حالات کی وجہ سے اس بیماری کے پھیلنے کا زیادہ امکان ہے۔
آج کرونا کی لہر دوبارہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں آئی ہے اور شدت کے ساتھ آئی ہے۔ ہم ڈاکٹرز بھی اس کے ذمہ دار ہیں، ہمارے مختلف ہسپتالوں کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی اس چیز کی ذمہ دار ہے۔ ہوا یہ ہے کہ یہ لہر جیسے ہی تھوڑی سی کمی ہوئی تمام ہسپتالوں میں جو ہے نا پرانا معمول آ گیا۔
پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عطاء الرحمان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس اپنی شکل تبدیل کر رہا ہے۔ جو لوگ کرونا وائرس کا شکار ہو چکے اور ان کے جسم میں اینٹی باڈیز موجود نہیں تو ان کے لیے آنے والی ویکسین فائدہ مند ہوگی۔
اگر ان کو ایک دفعہ انفیکشن ہو چکا ہے تو ایک خاص ٹائم پیریڈ تک اینٹی باڈیز رہتی ہیں جسم کے اندر، اور لیکن یہ وائرس میں اینٹی باڈیز بہت عرصے تک نہیں رہتی، 2-3 مہینے بعد شارپ ڈراپ ہوتا ہے اینٹی باڈیز کا، اور اس کے بعد اگر ان کے جسم میں اینٹی باڈیز نہیں ہیں پھر تو ویکسین کام کرے گی۔ اگر ان کے جسم میں اینٹی باڈیز موجود ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے اس کی۔
حکومت کی جانب سے ملک بھر میں وبا کو روکنے کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤنز لگائے جا رہے ہیں، اور ٹیسٹ، تشخیص اور قرنطینہ کی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے شہریوں کو ماسک پہننے پر زور دیا جا رہا ہے۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے کاشتکار ان دنوں مہنگائی، زرعی اجناس کی مناسب قیمت نہ ملنے اور حکومتی رویوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کسانوں کے مطابق حکومت ان کے مسائل پر کوئی توجہ نہیں دے رہی اور احتجاج کرنے والوں کو مبینہ طور پر دھمکیاں مل رہی ہیں، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ کسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں لاہور سے ضیاء الرحمان۔
صوبہ پنجاب کے کسانوں کا ایک گروپ پاکستان کسان اتحاد کے ملتان سے تعلق رکھنے والے رہنما حسیب انور سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کسانوں اور کاشتکاروں بارے اپنی پالیسیوں پر غور کرنے کے ساتھ سبسڈی دینے کے طریقہ کار کو بہتر کرنا ہوگا۔ بازار میں دستیاب جعلی کھاد، غیر معیاری زرعی ادویات اور گھٹیا بیج بنانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے حسیب انور نے کہا کہ کپاس کی فصل پاکستان میں نہ ہونے پر تحقیق کرائی جائے اور کپاس کی فصل کو دوبارہ زیادہ سے زیادہ پیداوار والی فصل بنانے کے لیے کسانوں کی رہنمائی کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گندم کی امدادی قیمت کم از کم 2000 روپے فی من، جبکہ کماد کی فی من امدادی قیمت چینی کے نرخوں کی مناسبت سے مقرر کی جائیں۔
ہمیں پنجاب کے اندر فارمر مارکیٹس سیٹ کرنے کی پرمیشن دی جائے اور گورنمنٹ اس کے لیے ہمیں لینڈ پرووائڈ کرے جہاں پہ ڈائریکٹ فارمر اپنی پروڈیوس جو ہے وہ آ کے سیل کر سکے کنزیومر کو، تو مڈل مین کا رول بیچ میں سے تھوڑا سا ختم ہو جائے گا۔ بھی ہو یہ رہا ہے کہ کافی ساری جگہوں پہ نا رات کو پولیس ریڈ کر رہی ہے لوگوں کے گھروں میں۔
پاک پتن کے ایک اور زمیندار راو حامد علی خان کے مطابق گزشتہ چند سالوں میں مہنگائی میں اضافہ ہونے کے ساتھ کسانوں اور کاشتکاروں کے مسائل بہت بڑھ گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے راو حامد علی خان نے بتایا کہ کسانوں کو بہت مہنگی بجلی فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ سابقہ حکومتوں نے کسانوں کے لیے بجلی کے فکس ریٹ 5.35 روپے فی یونٹ مقرر کیے تھے۔ اسی طرح ہر فصل کی بوائی سے قبل اگر حساب کتاب کرے تو ہر فصل کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔
کھاد بہت مہنگی ہے، جس طرح سے اب مطلب اس کا ریٹرن ہے فی ایکڑ پروڈکشن کا، تو اس کے حساب سے جو اپنی ڈی پی کھاد ہے آپ کی وہ 4000 روپے ہے، اس کو تقریباً 2000-2200 کی رینج میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح یوریا ہے وہ 2000 روپے ہے، اس کو 1200 کی رینج پہ ہونا چاہیے۔ یہ ہم نے سب کیلکولیٹ کر کے دیکھا ہے۔ ہم نے جو سیل آؤٹ کی تھی جب اپریل میں تو وہ 1400 روپے فی منتھ سیل آؤٹ کی تھی، آج وہی گندم سیل کی شکل میں ہمیں 3800 روپے مل رہی ہے۔
کسانوں کی نمائندہ تنظیم پاکستان کسان اتحاد نے گزشتہ دنوں اپنے مطالبات کے حق میں لاہور میں کیا، جس کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا، جس کے باعث مبینہ طور پر بورے والا کے ایک کسان ملک ظفر لنگڑیال، جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ حکومت نے احتجاج کرنے والے کسانوں کے خلاف مقدمات بھی قائم کر دیے ہیں۔ وائس آف امریکہ نے اس سلسلے میں وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت سے رابطہ کیا تو وہ دستیاب نہیں ہو سکے، لیکن ان کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے ان کی حکومت کسانوں کے حقیقی مسائل کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے، کسانوں کے تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ بیان کے مطابق کسان بھائی حکومت پر اعتماد کریں۔ حکومت پنجاب نے گندم کی امدادی قیمت 1400 روپے فی من سے بڑھا کر 1600 روپے فی من مقرر کر دی ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
19 اکتوبر کو مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی جانب سے کراچی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کی مبینہ بے حرمتی کے معاملے پر فوج کی کورٹ آف انکوائری رپورٹ مکمل کر لی گئی ہے، جس کی سفارشات کی روشنی میں متعلقہ آفیسرز کو اپنی موجودہ ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کے حکم پر کی گئی انکوائری میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 18 اور 19 اکتوبر کے درمیانی شب پاکستان رینجرز اور سیکٹر ہیڈ کوارٹرز آئی ایس آئی کراچی کے آفیسرز مزار قائد کی بے حرمتی کے نتیجے میں شدید عوامی رد عمل سے پیدا شدہ صورتحال سے نمٹنے میں مصروف تھے اور ان پر مزار قائد کی بے حرمتی پر قانون کے مطابق بر وقت کاروائی کرنے کے لیے عوام کا شدید دباؤ تھا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ تحقیقات کے مطابق ان افسروں نے شدید عوامی رد عمل اور تیزی سے بدلتی ہوئی کشیدہ صورتحال کے مد نظر سندھ پولیس کے طرز عمل کو اپنی دانست میں ناکافی اور سست روی کا شکار پایا۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق اس کشیدہ مگر پر اشتعال صورتحال پر قابو پانے کے لیے ان آفیسرز نے اپنی حیثیت میں کسی قدر جذباتی رد عمل کا مظاہرہ بھی کیا۔ اس عمل پر کورٹ آف انکوائری کی سفارشات کی روشنی میں متعلقہ آفیسرز کو اپنی موجودہ ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان افسروں کے خلاف فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں ضابطے کے خلاف ورزی پر کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ادھر دوسری جانب پولیس نے پیر کے روز عدالت میں رپورٹ جمع کرائی ہے، جس میں کیپٹن صفدر اور دیگر کے خلاف بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کی بے حرمتی سے متعلق کیس کو جھوٹا قرار دے دیا گیا ہے۔ کیس کے تفتیشی افسر نے عدالت میں جمع کرائے گئے چالان میں کہا کہ دوران تفتیش مدعی مقدمہ وقاص خان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیے جانے کے کوئی شواہد نہیں ملے، جبکہ وقاص خان بارہا بلانے پر بھی پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے نہیں آیا۔ چالان کے مطابق چائے وکوا کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور کال ڈیٹا ریکارڈ سے بھی مدعی مقدمہ کی موجودگی ثابت نہیں ہوتی۔ سندھ ہائی کورٹ نے کراچی میں 9 مسلم لڑکی آرزو فاطمہ کی شادی کو کم عمری کی شادی قرار دیتے ہوئے اسے قانون سے متصادم قرار دیا ہے۔ ادھر دوسری جانب عدالت نے 9 مسلم لڑکی سے شادی رچانے والے شخص کو مزید جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے الزام عائد کیا تھا کہ ملزم نے لڑکی کو اغوا کر کے اس کا مذہب تبدیل کروایا اور پھر اس سے غیر قانونی طور پر نکاح کیا، تاہم ملزم اور اس کے اہل خانہ ان الزامات کو رد کرتے آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لڑکی نے اپنی مرضی سے مذہب اسلام قبول کیا اور پھر اس سے شادی کی گئی۔ عدالتی فیصلے اور سماعت سے متعلق تفصیل جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
سندھ ہائی کورٹ نے 9 مسلم لڑکی آرزو فاطمہ کی کم عمری کے باعث شادی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ ملزمان کے خلاف انسداد چائلڈ میرج ایکٹ 2013 کے تحت مقدمہ درج کر کے تحقیقات کی جائیں۔ عدالت نے اپنے حکم میں قرار دیا ہے کہ نادرا کے سرٹیفکیٹ کے مطابق آرزو فاطمہ کی تاریخ پیدائش 31 جولائی 2007 ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی کی عمر 14 سال کے لگ بھگ ہے۔ اسی طرح اسکول جہاں پر بچی زیر تعلیم تھی کی جانب سے پیش کردہ ریکارڈ کے مطابق بھی بچی کی عمر 14 سال ہی قرار پائی ہے۔ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں مزید کہا ہے کہ ان شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ لڑکی کی عمر 18 سال سے کم ہے، جس کے تحت قانونی طور پر لڑکی اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی۔ عدالت نے قرار دیا کہ شواہد سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آرزو فاطمہ علی اظہر سے قانون کی روشنی میں شادی نہیں کر سکتی اور نہ ہی ان کے ساتھ آرزو کو واپس بھیجا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب آرزو فاطمہ کے وکیل نزار تنولی نے یہ موقف اپنایا کہ یہ شادی وفاقی حکومت کے قوانین کے تحت بالکل ٹھیک ہے۔ شرعی قوانین کے تحت لڑکی عاقل اور بالغ ہے اور اسلام میں شادی کے لیے بلوغت ہی شرط ہے۔ وکیل نے موقف اپنایا کہ آرزو فاطمہ نے بھری عدالت میں کہا کہ انہیں اسلام قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں کی گئی اور وہ اپنے والدین کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔
ہمارا موقف یہ تھا کہ یہ جو شادی ہوئی ہے وہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے ویلڈ شادی ہے، کیونکہ وہ لڑکی بالغ ہے اور عاقل بالغ ہونے کے ناطے سے وہ شادی کر سکتی ہے، وہ اس کا رائٹ ہے۔ جہاں تک ایج کا تعلق ہے وہ ایج اس فیکٹر میں آڑے نہیں آ سکتی انٹل کہ انلیس اس کی میڈیکل رپورٹ میں یہ چیز نہ آئے کہ وہ بالغ نہیں ہے۔ بلوغت شرط ہے اور اس میں سپریم کورٹ کے فیصلہ جات بھی موجود ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ جی یہ جو شادیاں ہیں یہ ایک ویلڈ شادی ہے اس اور ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا قانون جو بنا دیا جائے تو اسلام کے قوانین جو ہیں وہ ویلڈ ہوں گے اور وہ پریویل کریں گے۔
تاہم عدالت نے اس نقطے کو کسی مناسب پلیٹ فارم پر اٹھانے کا حکم دیا۔ ادھر دوسری جانب پولیس نے اغوا کے کیس میں آرزو فاطمہ سے شادی کرنے والے علی اظہر کو جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا، جہاں تفتیشی افسر نے ملزم کے جسمانی ریمانڈ میں 16 نومبر تک توسیع کی درخواست کی۔ پولیس افسران کا کہنا ہے کہ کیس میں مفرور 4 ملزمان جس میں نکاح خان اور گواہ بھی شامل ہیں، انہیں گرفتار کرنا ابھی باقی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق کیس میں عدالتی حکم پر کم عمری میں شادی کی ممانعت کے قوانین کے تحت بھی دفعات شامل کر لی گئی ہیں۔ واضح ہے کہ کراچی کی ریلوے کالونی کی رہائشی آرزو کے والد راجا لال کے مطابق ان کا تعلق مسیحی مذہب سے، ان کا الزام ہے کہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی کو ان کے 44 سالہ پڑوسی علی اظہر نے 12 اکتوبر کو بہلا پھسلا کر اغوا کیا، اس کا زبردستی مذہب تبدیل کروایا، جس کے بعد کم عمری کے باوجود ان سے شادی رچا لی گئی۔ تاہم علی اظہر اور اس کے خاندان کے مطابق یہ الزامات جھوٹے ہیں اور لڑکی نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا اور علی اظہر کے ساتھ شادی کی۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
مغربی بغداد میں قائم ایک چوکی پر اتوار کے روز داعش کے ایک مبینہ حملے میں 11 افراد کی ہلاکت کی خبر ہے۔ عراق کے سیکیورٹی عہدیداروں اور طبی عملے نے خبر رساں ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ اس چوکی پر ریاستی سرپرستی میں قبائلی فورس کے افراد تعینات تھے۔ ادارے کی خبر میں کہا گیا کہ داعش جنگجوؤں نے چوکی پر تعینات قبائلیوں پر دستی بم پھینکے اور پھر فائرنگ کی۔ یہ چوکی دارالحکومت بغداد کے جنوبی مضافاتی علاقے میں بغداد ایئرپورٹ کے قریب ہے۔ ایک سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ داعش حملہ آوروں نے نگرانی کرنے والے مینار پر حملہ کیا، جس میں 5 قبائلی ہلاک ہوئے، جبکہ ہلاک ہونے والے 6 مقامی افراد تھے جو حملہ پسپا کرنے کے لیے قبائلیوں کی مدد کو آئے تھے۔ طبی عملے نے اے ایف پی کو ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ 8 زخمیوں کو بغداد کے ایک ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ امریکی قیادت میں اتحادی فوج کی مدد سے عراق نے 3 سال تک جاری رہنے والی لڑائی کے بعد سن 2017 کے آخر میں داعش کو شکست دینے کا اعلان کیا تھا، تاہم اس برس اتحادیوں نے اپنی افواج میں خاطر خواہ کمی کرتے ہوئے باقی ماندہ فوج کو بغداد کی 3 بڑی چھاونیاں تک محدود کر دیا۔ داعش کے گروپس نے سیکیورٹی فورسز، ریاست کے بنیادی ڈھانچے، خصوصی طور پر ریگستان میں جہاں افواج کم تعداد میں تعینات تھی، اپنی گوریلا کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان نے ناگورنو کاراباخ میں 6 ہفتوں کی لڑائی کے بعد فائر بندی سمجھوتے کا اعلان کر دیا۔ اس تنازع میں اب تک کم از کم 1300 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس سمجھوتے کی شرائط کے تحت روس نے منگل کے روز کہا کہ اس نے تقریباً 2000 امکاروں کی تعیناتی کا آغاز کیا ہے، جنہیں 5 برسوں کے لیے علاقے میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہونے والی فائر بندی ناکام ہوتی رہی ہے، لیکن تازہ ترین فائر بندی ایک ایسے وقت پر کی گئی جب حالیہ دنوں میں آذربائیجان کے افواج کو بڑی کامیابیاں ملی، جن میں ان کی جانب سے اہم قصبے شوشا پر قبضہ کرنے کا دعویٰ بھی شامل ہے۔ فائربندی کے اس سمجھوتے میں آذربائیجان کے لیے زور دیا گیا کہ وہ ستمبر سے شروع ہونے والی اس لڑائی میں حاصل کیے گئے علاقوں پر اپنا کنٹرول قائم رکھے۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ امن سمجھوتے پر دستخط کرنا ان کے لیے ذاتی طور پر اور عوام کے لیے ایک تکلیف دہ امر تھا، اور انہوں نے فوجی صورتحال کی گہرائی سے کیے گئے تجزیے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ آرمینیا میں اس فیصلے پر اشتعالی رد عمل سامنے آیا اور سینکڑوں مظاہرین سرکاری عمارتوں کے باہر جمع ہوئے اور ناگورنو کاراباخ کو کبھی نہ چھوڑنے کے نعرے لگائے۔ کچھ مظاہرین نے پارلیمان پر دھاوا مارا اور وزیر اعظم کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا۔ اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس سے مزید 9 اموات ہوئیں، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 6977 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس سے مزید 1650 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ بھارت میں 126,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ برازیل میں اموات کی تعداد 162,000 بتائی جاتی ہے۔ متاثرہ افراد کے لحاظ سے امریکہ 99,00,000 کیسز کے ساتھ سب سے آگے ہے، اس کے بعد بھارت میں 85,00,000 کیسز اور پھر برازیل میں 56,00,000 کیسز سامنے آئے ہیں۔ اموات میں بھی امریکہ سب سے آگے ہے، جہاں 237,572 اموات ہو چکی ہیں۔ کرونا وائرس سے دنیا بھر میں کیسز کی تعداد 5 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق عالمی وبا سے اب تک دنیا بھر میں 12,56,000 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ امریکی دوا ساز کمپنی فائزر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی بنائی گئی کرونا وائرس کی تجرباتی ویکسین 90% سے زائد مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ کمپنی اسے کرونا وبا کے خلاف بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے، جس کے باعث اب تک پوری دنیا میں 12,57,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ نخبت ملک کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پیر کو فائزر اور اس کی معاون جرمن کمپنی بایو این ٹیک یہ دعویٰ کرنے والی دنیا کی پہلی دوا ساز کمپنیاں بن گئی ہیں، جنہوں نے بڑے پیمانے پر کلینکل ٹرائل کے بعد اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ ٹرائل میں ثابت ہوا ہے کہ ویکسین کے استعمال سے کوئی منفی رد عمل نہیں ہوا، جس کے بعد رواں ماہ امریکی حکومت کی منظوری کے بعد اس کی ہنگامی ترسیل شروع کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ مذکورہ ویکسین کتنے عرصے تک انسان کو وائرس سے محفوظ رکھے گی، جبکہ فوری طور پر اس کی محدود خوراکیں دستیاب ہوں گی۔ ماہرین کے بقول اس خبر سے یہ امید بڑھ گئی ہے کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے تیار کی جانے والی دیگر ویکسینز کے بھی مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ پیر کو ایک بیان میں فائزر کے چیئرمین البرٹ بورلا نے کہا کہ یہ سائنس اور انسانیت کے لیے عظیم دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس وبا سے نمٹنے کے لیے کامیاب ویکسین کا سنگ میل ایسے وقت میں حاصل کر رہے ہیں جب دنیا کو اس کی اشد ضرورت ہے۔ وائرس کے نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں اور ہسپتالوں میں گنجائش بھی کم پڑ رہی ہے۔ فائزر کے حکام پر امید ہیں کہ انہیں 16 سے 85 سال تک کے افراد کو ویکسین فراہم کرنے کے لیے رواں مہینے کے آخر تک اجازت مل جائے گی، تاہم اس سے قبل انہیں تحقیق میں شامل 44,000 رضاکاروں میں سے نصف کا حفاظتی ڈیٹا فراہم کرنا ہوگا، جو رواں ماہ کے اختتام تک متوقع ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنے ایک ٹویٹ میں فائزر کے اس دعوے کو بہت اچھی خبر قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین جلد آ رہی ہے جو 90% مؤثر ہے۔ فائزر کے اس اعلان کے بعد سٹاک مارکیٹ میں اس کے شیئرز کی قیمت میں 6%، جبکہ جرمن کمپنی بایو این ٹیک کے امریکہ میں حصص کی قیمتوں میں 18% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ کرونا ویکسین بنانے والی دیگر دوا ساز کمپنیوں کے حصص کی مالیت میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ فائزر کی یہ تحقیق امریکہ میں کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کے آپریشن وارپ سپیڈ کا حصہ نہیں ہے، لیکن امریکی انتظامیہ نے اس کی ویکسین محفوظ اور مؤثر ثابت ہونے کی صورت میں 10 کروڑ خوراکوں کے عوض $1.95 billion دینے کا معاہدہ کر رکھا ہے۔ دونوں کمپنیز نے یورپی یونین، برطانیہ، کینیڈا اور جاپان کے ساتھ بھی اسی نوعیت کے معاہدے کر رکھے ہیں۔ فائزر نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ 2021 میں ویکسین کی 1.30 billion خوراکیں تیار کر لیں گے۔ فائزر کی جانب سے کرونا کی ممکنہ ویکسین کا اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دنیا بھر میں کرونا وائرس کے آغاز سے اب تک اس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 5 crore سے زیادہ ہو گئی ہے۔ امریکہ میں وبائی مرض کے آغاز سے اب تک 99,71,650 سے زیادہ کیسز سامنے آ چکے ہیں، جبکہ 2,37,000 سے زیادہ اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ امریکہ کرونا وائرس کی متاثرین کی تعداد کے لحاظ سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، جبکہ بھارت کا نمبر دوسرا ہے، جہاں اب تک 85 lakh سے زیادہ مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے اور 1,26,000 سے زیادہ اموات بھی ہوئی ہیں۔
خبریں ختم ہوئیں، نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 kHz پر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا، پاکستان میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر وائرس کے کنٹرول کے لیے قائم قومی ادارے نے نئی ہدایات کا بھی اعلان کیا ہے، جن کا 20 نومبر سے اطلاق کیا جائے گا۔ نفیسہ ہود بھائی کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پاکستان میں کرونا وائرس کنٹرول کے لیے قائم قومی ادارہ این سی او سی نے ملک میں بڑھتے ہوئے کووڈ کیسز کے پیش نظر نئی ہدایات جاری کی ہیں، جس کے تحت اب ماسک پہننا لازمی ہوگا، جبکہ لوگوں کو گھروں سے کام کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ این سی او سی کے اعلامیہ کے مطابق بند جگہوں پر شادیوں پر پابندی لگائی جائے گی اور تقریبات میں شامل لوگوں کو اپنے درمیان 6 feet کا فاصلہ رکھنا ہوگا۔ ان ہدایات کا اطلاق نومبر کی 20 تاریخ سے ہوگا اور جنوری 2021 تک نافذ العمل رہے گا۔ اس وقت این سی او سی نے 16 شہروں کی شناخت کی ہے جہاں ٹیسٹنگ سے پتہ چلا ہے کہ وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت میں شامل ڈاکٹر آفتاب کاکڑ نے تازہ صورتحال بتائی۔
اوورال پاکستان میں آلموسٹ
آلموسٹ 5% کیسز جو ہے نا وہ پازیٹیو آ رہے ہیں. اور اب بیسیکلی یہ جو کیسز کا جو ٹرینڈ ہے, یہ جو بڑھنے کا ایشو, بیسیکلی یہ اسکول کے بچوں سے ہم بالکل اس کو ان کو انٹرلنک کر سکتے ہیں. آپ رائٹ اسٹارٹ فرام یہاں سے جب آپ ویگن میں جاتے ہیں, بچے اسکول کے بسز میں جاتے ہیں, تو بالکل وہ بھیڑ سی مچی ہوئی ہوتی ہے اور پھر جا کے اسکول جاتے ہیں. اور اسکول میں بچے, ظاہری بات ہے بچے ہیں, وہ کیا ایس او پیز فالو کریں گے. اس کے بعد یہی بچے گھروں میں جب جاتے ہیں تو یہ اپنے پیرنٹس کو انفیکٹ کرتے ہیں.
لیکن امریکہ میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ بچے اس قدر جو ہے وہ انفیکشس نہیں ہوتے ہیں ایڈلٹس کے مقابلے میں, تو کیا بچوں کی ٹیسٹنگ کے بعد یہ پتا چلا ہے؟
بیسیکلی ٹیسٹ تو کچھ اسکولس میں کرائے جن میں بچے پازیٹیو آئے ہیں, لیکن بچے کیریئر تو ہو سکتے ہیں, وہ وائرس ایک جگہ سے دوسری جگہ کیری کر سکتے ہیں. اگر وہ خود بچے اگر انفیکٹ ان دا سینس ہو جاتے ہیں, لیکن وہ کیریئر ہو سکتے ہیں. اور یہ بالکل کافی اسکولس میں اور کالجز میں ٹیچرز بھی انفیکٹ ہوئے ہیں, وہ بھی پازیٹیو ہوئے ہیں. یہ ماسک بالکل یہ امپوز کر دیا گیا. ہماری بات چل رہی تھی, این سی او سی نے تمام پروونسز کو کہا ہے کہ یہ لازمی قرار دیا جائے پورے پاکستان میں, کیونکہ وہ میٹنگ تو سارے پاکستان کی ہوتی ہے, سب ساتھ ہوتے ہیں. تو اب گورنمنٹ بلوچستان بالکل وہ اس کا ایک نوٹیفیکیشن ایشو کرے گی. سی ایم کے جو ایڈوائزر, انہوں نے کہا تھا کہ اس کو امپوز کیا جائے گا اور یہ مینڈیٹری ہوگا. اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ آفیسز میں جو اٹینڈنس ہے وہ بھی 50% کیا جائے گا تمام بلوچستان کے آفیسز میں.
جو اخبارات میں خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق شہروں میں اور حیدرآباد شہر میں سب سے زیادہ وائرس پایا گیا ہے. آپ کے خیال میں یہ اس واسطے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وائرس کے ٹیسٹنگ کی فیسلٹیز بعض شہروں میں زیادہ ہیں؟
جہاں پہ ٹیسٹنگ زیادہ ہوگی تو آپ کو کیسز زیادہ ملیں گے, بیسیکلی یہ ہے. تو اگر آپ نے پتہ کرنا ہے تو ظاہری بات ہے آپ نے ٹیسٹنگ کے نمبر انہانس کرنے ہیں اپنی کمیونٹی میں. اور ویسے اگر میں کمیونٹی میں مختلف لوگوں سے میں نے بات کی, میں پوچھتا ہوں تو بہت زیادہ لوگ پازیٹیو ہیں اور وہ ٹیسٹ نہیں کراتے. ابھی ریسنٹلی ہی ہمارے کافی سارا ڈاکٹرز بھی انفیکٹ ہوئے ہیں اور وائرس کا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کمیونٹی میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے.
یہ تھے کوئٹہ میں صحت عامہ کے ماہر ڈاکٹر آفتاب کاکڑ. دوسری طرف کراچی میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار عاجز جمالی کا کہنا تھا کہ لوگوں میں ماسک نہ پہننے کا رجحان وائرس کے تیزی سے پھیلنے کا باعث بنا ہے.
گزشتہ روز ایک خبر آئی ہے کہ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں کرونا وائرس کے کیسز کی شرح تھی وہ بہت بڑھ گئی, اور بعض لوگوں نے تو یہ دعویٰ کیا کہ 15-16% تک ہو گئی ہے, لیکن اس کی ابھی تھوڑی دیر قبل حکومت اس سے نے تردید کی ہے. اتنی زیادہ شرح نہیں بڑھی ہے, لیکن 8% سے زائد شرح ہے حیدرآباد میں. اور دوسرے نمبر پہ کراچی ہے جہاں بھی کیسز کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے. حکومت نے ماسک پہننے اور شام کو کاروبار بند رکھنے اور مختلف جرمانے, شادی ہالس وغیرہ بند کرنے, اس طرح کی سختیاں شروع کر دی ہیں. لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ اس بار ہمارے ہاں عوامی سطح پہ بالکل بھی عمل نہیں ہو رہا. ایون لوگ ماسک جس طرح نہیں استعمال کرتے جس طرح ماضی میں ہم نے جو پہلی لہر تھی کرونا وائرس کی لوگوں نے استعمال کیا, اس بار اس طرح کی صورتحال نظر نہیں آ رہی.
کہا یہ جا رہا ہے کہ اسکولز میں بچے کیریئرز بن رہے ہیں وائرس کے اور یہ اپنے گھر والوں کو انفیکٹ کر رہے ہیں. اسکولز کو بند کرنے کے لیے کوئی غور کیا جا رہا ہے؟
سی او سی اس نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسکول بند نہیں کیے جائیں گے. ظاہر ہے کہ وہی فیصلے صوبے میں ہو رہے ہیں, تو ابھی تک تو اسکول بند نہیں ہوئے ہیں یہاں پر. لیکن یہ فیکٹ ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اسکولس میں کیسز رپورٹ ہو رہی ہیں, یونیورسٹیز میں بھی, ایون صوبہ سندھ کی مختلف یونیورسٹیز میں, مختلف کالجز میں اور اسکولس میں کرونا وائرس کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور ان تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے. صوبائی وزیر نے یہ اندیا ضرور دیا ہے کہ اگر اسکولس میں یا تعلیمی اداروں میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہوگا تو تعلیمی اداروں کو بند کرنا پڑے گا.
یہ تھے کراچی میں سینئر صحافی عاجز جمالی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ.
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ قرار دینے کا اعلان کیا ہے. کیا اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی؟ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے آئینی اور قانونی ماہرین سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے. سماعت فرمائیے.
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے چند روز قبل ایک ایسے وقت میں گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا اعلان کیا ہے جبکہ وہاں انتخابات ہونے والے ہیں. کیا گلگت بلتستان کو پاکستان کا الگ باقاعدہ صوبہ بنانے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی یا صرف قانون سازی سے کام چل جائے گا؟ اس بارے میں ہم نے دو آئینی ماہرین پاکستان کی اعلی عدلیہ کے ایک سابق جج جسٹس وجیہ الدین اور سپریم کورٹ کے وکیل اور آئینی ماہر قاضی مبین سے گفتگو کی. جسٹس وجیہ الدین کا اس حوالے سے کہنا یہ تھا.
جی میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً کچھ نہ کچھ کانسٹیٹیوشنل مسائل آئیں گے اور جہاں دوسرے صوبوں کے بارے میں کلیئر مینشن ہے کہ یہ صوبے ہیں, اس کے ساتھ دوسرے علاقے جو پاکستان کے ساتھ ایک سیشن میں ہیں یا نہیں ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے, تو اگر وہاں پر کسی پروونس کو ایڈ کرنا ہے تو یقیناً اس میں کانسٹیٹیوشنل ڈائمینشنز انڈر ڈسکشن آئیں گے. لیجسلیشن کی تو یقیناً ضرورت پڑے گی, اس میں شک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوشچن بہت فرام دی پاکستان کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو اینڈ دی انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو, بیکاز کشمیر کے متعلق ایک بات واضح ہے کہ کشمیر کا جو بھی فائنل اسٹیٹس ہوگا وہ وہاں پر پلیبیسٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگا.
اس سوال کے جواب میں کہ کیا گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنانے سے پاکستان کا مفاد وابستہ ہے, جسٹس وجیہ الدین نے کہا,
بہت ڈیفیکلٹ ہے کہنا, خاص طور پر جو انڈیا نے انڈین ہیلڈ کشمیر کے ساتھ کیا ہے اور یونیلیٹرلی اس کی پوزیشن کو آلٹر کرنے کی کوشش کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یقیناً ایک ڈیفیکلٹ پولیٹیکل ڈیسیشن تھا. آل دیٹ آئی کین سے از کہ جس نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے انہوں نے بہت زیادہ سوچ کر کے سمجھ کر کے اور ڈیلیبریٹ کر کے کیا ہوگا, اور انڈیویجولی میرے لیے یہ کہنا کہ یہ پاکستان کے ایڈوانٹیج میں ہوگا یا نہیں ہوگا بہت ڈیفیکلٹ.
یہ تھے جسٹس وجیہ الدین اور قاضی مبین سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا اس کے لیے پاکستان کو کوئی آئینی ترمیم کرنی پڑے گی, تو انہوں نے کہا,
جی کرنی پڑیں گی اگر یہ ان کو سٹیٹس دیتے ہیں. نیشنل اسمبلی میں بھی ریپرزینٹیشن دینی ہے اور سینٹ میں بھی دینی ہے ریپرزینٹیشن, تو ڈیفینیٹلی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی, چونکہ آپ نے ایک صوبہ اور کریٹ کرنا ہے. جو فیڈریشن کی ہماری ہے ڈیفینیشن اور جو تو اس میں سب میں مینشنڈ ہے کہ کیا کیا کون کون سے ایریاز جو ہے ہماری اسٹیٹ کی, یہ اتنے صوبے ہوں گے اور فیڈرل کیپیٹل کی ٹیریٹری ہوگی, اور لہٰذا جب آپ کو اس میں کوئی اضافہ کرنا ہے اور آپ کو تمام صوبوں سے ریپرزینٹیشن ہے سینٹ کے اندر, اسی طرح سے نیشنل اسمبلی کے اندر ریپرزینٹیشن ہے, پھر ریزرو سیٹس کے اندر ریپرزینٹیشن ہے, جیسے اسلام آباد کے لیے ایک علیحدہ ریپرزینٹیشن سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر بھی, تو جب آپ نے ان کو اب ایک صوبے کا اسٹیٹس دے لیا اور ان کو آپ اب نیشنل اسمبلی اور اس میں جب آپ یہ صوبہ پاکستان کا ہوگا تو جو ہماری فیڈریشن کی اس کے اندر یہ ایڈ ہوگا کہ یہ بھی شامل ہے, اور پھر اس کے ساتھ پھر اس کو اسی ریشو سے جو ہے سینٹ کی سیٹس میں وہ ریپرزینٹیشن ہوگی, تو وہ بھی سیٹس کا بھی نمبر چینج ہوگا, اسی طرح ان کی نیشنل اسمبلی کے اندر ریپرزینٹیشن آئے گی, پھر تو نیشنل اسمبلی کے بھی نمبر ہوگا. یہ ساری چیزوں کے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر لیجیے, کیونکہ نیشنل اسمبلی کی سیٹس بھی کانسٹیٹیوشن میں ہے, سینٹ کی سیٹس بھی کانسٹیٹیوشن میں ہے.
اس سوال کے جواب میں کہ کیا صرف قانون سازی سے کام چل جائے گا یا باقاعدہ آئینی ترمیم کرنی پڑے گی, قاضی مبین نے کہا,
کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ یہ جو کریشن ہے ہمارا, جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے وہ ہمارا پورا فیڈریشن کو ڈیفائن کرتا ہے اور اس کے بعد پروونسز کو ڈیفائن کرتا ہے, اس طرح پروونشل اسمبلیز کو ڈیفائن کرتا ہے, تو وہاں پر جہاں وہ پروونشل اسمبلیز ہیں وہ جو صوبے پروونسز وہاں پر یہ بھی ایڈ ہوگا, تو اس لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی.
اچھا, اس سوال کے جواب میں کہ بغیر کسی آئینی ترمیم کے وزیر اعظم کا یہ اعلان کیا معنی رکھتا ہے, قاضی مبین نے کہا,
وہ انہوں نے تو جو اناؤنسمنٹ کی ہے وہ یہی کی ہے کہ بنایا جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے اس کی تمام لیگل اور کانسٹیٹیوشنل فارمیلٹیز پوری کی جائیں گی, اور اس پہ جو جنرل ابھی ڈسکشن آ رہی ہے اور میڈیا پہ بھی آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جی ایک طرح سے اس کا سیٹلمنٹ ہو چکا ہوا ہے, تمام پارٹی جو مین سٹریم پارٹیز ہیں وہ آن بورڈ ہیں اس ایشو کے اوپر.
جب پوچھا گیا کہ کیا گلگت بلتستان کو ایک صوبہ بنانے کے کوئی ریجنل امپلیکیشنز ہوں گے تو قاضی مبین نے کہا,
سی پیک کے روٹ میں یہ گلگت بلتستان آتا ہے, یہاں پہ کوئی انرس پیدا کرنے کے لیے جس طرح بلوچستان میں کیا گیا کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹیز تو ہو سکتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو جو ہے اکسایا بھی جائے, لیکن میجورٹی جو ہے میجورٹی کا تو ڈیسیجن یہ ہے کہ میجورٹی یہی جائے گی, اور میرے خیال جو ابھی اسمبلی بھی آ رہی ہے یہ اسمبلی بھی یہی ڈیسیجن کرے گی. ان کی جو پریویس اسمبلی تھی اس نے بھی ڈیسیجن کیا تھا کہ ہمیں صوبائی اسٹیٹس دیا جائے, اور ان لوگوں کو ملنا چاہیے اب صوبائی اسٹیٹس, ان لوگوں کو رائٹ ملنا چاہیے کہ یہ اسی طرح پاکستان کے, کیونکہ انہوں نے انڈیپینڈنس لی اور انڈیپینڈنس لے کے باقاعدہ جنگ لڑ کے ادھر سے, اور اس کے بعد تو یہ ایک طرح کا ایکسیشن کی صورت میں تھے پاکستان کے ساتھ. تو اب یہ فارمل جب ایکسیشن کا ہوئے تو باقی جس طرح اسٹیٹس ہیں, جس طرح بہاول پور ہے اور دوسری اسٹیٹس آئی ساری, اسی طرح ان کا بھی رائٹ ہے کہ یہ فل فلیٹ آئے پورے مین اسٹریم کے اندر آئے. پوری ابوری کا اس لیے میرے خیال ورڈ یوز کر رہے ہیں, کانسٹیٹیوشنل رائٹس ان کو سارے مل جائیں گے, ورڈ ابوری کا شاید اس لیے یوز ہو کہ کل اگر جو ہے کشمیر کے لیے پلیبسٹ ہولڈ ہوتا ہے تو پھر وہ ٹوٹل کشمیر ود دس گلگت بلتستان سارا جو ہے شامل کر کے کلیم کیا جا سکے گا, یہ ادھر کے لوگ بھی پلیبسٹ میں پارٹیسپیٹ کریں گے. اب آپ نے دیکھا جیسے انڈیا نے ایکسیشن وہ اپنا 370 امینڈ کر دیا آرٹیکل, اور انہوں نے لداخ اور یہ والا ایریا سارے اپنے ساتھ ان کا ایکسیشن کر کے ایک اپنا پروونس کا والا اسٹیٹس دے دیا. تو اسی طرح جب ادھر یہ ہوا ہے تو ادھر بھی ہونا چاہیے.
قمر عباس شافری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ ایرانی حکومت پر برابر دباؤ جاری رکھے ہوئے ہے. جون میں محکمہ خارجہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جہازدانی کے ادارے جسے IRISL کہا جاتا ہے اور شنگھائی میں قائم IRISL کے ذیلی ادارے ای سیل شپنگ کمپنی لمیٹڈ کے خلاف ہتھیاروں کے پھیلاؤ سے متعلق کارروائیوں پر تعزیرات عائد کر دیں. محکمہ خارجہ نے انتباہ کیا ہے کہ جو کوئی بھی IRISL یا ای سیل کے ساتھ کاروبار جاری رکھے گا اسے تعزیرات کا سامنا ہو سکتا ہے. جیسا کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے 21 اکتوبر کو واضح کیا کہ اب یہ خطرہ حقیقت کا روپ دھار چکا ہے. اس ہفتے ہم نے جون میں کیے گئے اپنے وعدے کو پورا کر دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت اور جہاز رانی کے ان کے اداروں کے ساتھ جو بھی تجارتی کمپنیاں کاروبار کریں گی ہم ان کے خلاف تعزیرات لگا دیں گے. 6 اداروں اور 2 افراد کے خلاف اب تعزیرات عائد کر دی گئی ہیں. یہ ان تمام کے لیے ایک انتباہ ہے جو اس کمپنی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں. 6 اداروں میں ریچ ہولڈنگ گروپ شنگھائی کمپنی لمیٹڈ، ریچ شپنگ لائنز، ڈیلائٹ شپنگ کمپنی لمیٹڈ، گریشس شپنگ کمپنی لمیٹڈ، نوبل شپنگ کمپنی لمیٹڈ اور سپریم شپنگ کمپنی لمیٹڈ شامل ہیں. ریچ ہولڈنگ گروپ شنگھائی کمپنی لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو افسر ایرک چن، جو چن گوئنگ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، اور کمپنی کے صدر ڈینیل ہی، جنہیں ہی ای وی کہا جاتا ہے، ان 2 افراد میں شامل ہیں جن کے خلاف تعزیرات لگائی گئی ہیں. نئی تعزیرات اس سے 1 مہینے بعد لگائی گئی تھیں جب ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی تمام تعزیرات، جن میں ہتھیاروں پر اقوام متحدہ کی پابندی شامل تھی، عملاً بحال کر دی گئی تھیں. امریکہ نے ان کی بحالی کا مطالبہ سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کے تحت کیا تھا. اس کارروائی کے بعد وزیر خارجہ پومپیو نے اس جانب توجہ دلائی کہ امریکہ کسی بھی ایسے فرد یا ادارے کے خلاف تعزیرات کے لیے اپنے ملکی اختیارات کو استعمال کرنے کی خاطر تیار ہے جو ایران کے اندر یا باہر روایتی ہتھیاروں کی سپلائی، ان کی فروخت یا منتقلی میں باضابطہ طور پر ملوث ہوں گے. وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ امریکہ کا پیغام بالکل سادہ ہے. امریکہ اس بات کی کبھی بھی اجازت نہیں دے گا کہ دنیا میں ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کرنے والا سب سے بڑا ملک آزادانہ طور پر طیاروں، ٹینکوں، میزائلوں اور دوسرے اقسام کے روایتی ہتھیاروں کی خرید و فروخت کر سکے. ایران پر بیلسٹک میزائلوں کے تجربے اور جاری جوہری سرگرمیوں، مثلاً یورینیم کی افزودگی کے معاملے پر بھی، جسے ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، دوبارہ تعزیرات لگا دی گئی ہیں. ایک حالیہ بیان میں وزیر خارجہ پومپیو نے واضح طور پر کہا کہ ایرانی حکومت ایک بات کا انتخاب کر سکتی ہے، وہ اقوام متحدہ کے تعزیراتی اقدامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہتھیاروں کی خریداری جاری رکھ سکتی ہے یا اپنے پیسوں کو ایرانی عوام کی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال میں لا سکتی ہے۔ ہم مظالم ایرانی حکومت کے وسائل کی تباہی اور آزادی کی جدوجہد کو کچلنے کے لیے ان کی حکومت کی کوششوں کے خلاف ایران کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور آلات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو ختم ہوتا ہے۔ بہجت جلانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔